الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் கரீம் மே ஃபர்மாதே ஹே கே லோகோ மே சே பாஸ் லோக் வ மினன் நாஸ் میں مین تبعیضیہ ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دیجیے. وما لہو فی الآخرۃ من خلاق, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ان کو دنیا دے دیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے, اس کے اعمال کا جو اجر ہے بڑا چڑھا کر دیں گے اور زیادہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے, صدقہ جاریہ بھی بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب, جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ بس ہمیں تو دنیا ہی بہت ہے, دنیا مل جائے بس, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ایک شاعر تھا بابر, اس نے کہا کہ عیش کرنے کی کوشش کرو, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, یہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی. تو جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اللہ اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. کہتے ہیں نا مرغی کو اگر پکڑ لیا تو چوزا خود ہی آ جائے گا, جسم کو اگر پکڑ لیا تو سایہ خود ہی آ جائے گا, تو ہم آخرت کو پکڑ لیں تو دنیا خود بخود آ جائے گی. اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو نقطی ہی منہا, من یہاں بھی من ہے, من تبعیضیہ, تھوڑی سی دنیا, بعض دنیا, تھوڑی سی دنیا ہم دے دیں گے اس کو. وما له فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. ایک جگہ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, کیا عجیب الفاظ ہیں. جو دنیا چاہتا ہو عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جتنا جب تک ہم چاہیں گے اس کے پاس دنیا رہے گی, اور جس کو چاہیں گے دیں گے, ہر دنیا چاہنے والے کو نہیں دیں گے اور اس کے چاہنے سے دنیا اس کے پاس نہیں رہے گی, جب تک ہم چاہیں گے جب تک رہے گی, جب ہم چاہیں واپس لے لیں. عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم, پھر اس کے لیے جہنم ہے. یصلاها مذموما مدحورا, ذلت کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائیں گے. دھکے دیے جائیں گے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا, آخرت کو اپنا مقصود بنایا اور جیسی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے ویسی کوشش کی اس نے, یہ نہیں زبانی کلامی, نہیں کوشش کی اس نے آخرت کو مقصود قرار دے کر, کوشش بھی کی اس نے, عمل سے بھی اس نے ثابت کیا کہ آخرت ہی میرا مقصود ہے. وہ مؤمن, اور وہ ایمان والا بھی ہے. یہ ایمان کی قید لگا دی, کیونکہ جتنی کوشش کر لے آدمی آخرت کی, آخرت کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے, لہذا ان کی کوشش بیکار جائے گی. تو وہ مومن کی قید لگا دی, درا حالے کہ وہ ایمان والا ہوں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی مشکور ہے, یعنی جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی, جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی اللہ کے ہاں. ورنہ اور لوگوں کی جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی کوششوں کی کوئی قدردانی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی دے دیجئے بس, تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے, آگ کے عذاب سے, یعنی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا, اجر ملے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مبتلا ہیں. کیا اللہ کا کلام دیکھیے, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور قریب آتا جا رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, وہ کہتے ہیں 50 سال کے ہو گئے, 60 سال کے ہو گئے, عمر بڑھ رہی ہے, عمر بڑھ کے اب 60 سال کی ہو گئی, 70 سال کے ہو گئے, سالگرہ منائی جا رہی ہے. خدا کی قسم کم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بڑھ نہیں رہی, کم ہو رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روے ملک آدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. پیلتن کیسے پچھاڑے موت نے, پیلتن یعنی پہلوانوں جیسے جسم, پیلتن کیسے پچھاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. سرو قد, سرو ایک درخت کا نام ہے جو بہت خوبصورت اور لمبا ہوتا ہے اور محبوب کے قد کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. وہ بھی قبروں میں گئے جو بڑے اسمارٹ تھے, جن کا قد بہت اچھا تھا, لوگ ان کے قد کو دیکھ کے کہتے تھے واہ بھائی کیسی قد و قامت ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. ہاں کسی خوش قامت, کوئی خوش قامت, حضرت والا نے فرمایا استقامت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب خوش قامت سامنے ہو. خوش قامت کے معنی کوئی اسمارٹ حسین آپ کے سامنے ہو, اس وقت استقامت کا امتحان ہوتا ہے. یہ مت دیکھو کتنی نماز پڑھتا ہے, یہ تلاوت کتنی ہے اس کی, یہ دیکھیں کہ جہاز میں ایئر ہوسٹس سے نظر بچاتا ہے نہیں بچاتا، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ایئرپورٹ سے کتنی اپنی حفاظت کرتا ہے، بس اسٹاپ پہ کتنی حفاظت کرتا ہے، اس سے پتا چلے گا کہ ولی ہے یا بھوت ہے. ولی اور بھوت کا وہاں پتا چلے گا، مسجد میں آ کے کوئی گالیاں تھوڑی بکے گا، وہ تو عبادت ہی کرے گا. تو یہاں نہیں پتا چلتا. نماز تو ایسی چیز ہے جس میں گناہگار بھی شریک ہیں، اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں، گناہگار بھی نماز، ایک سود خور ہے، سود خور بھی نماز پڑھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، اور ایک اللہ والا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. دیکھیں بہت فرق ہے. لہذا وہ چیز جس کے اندر اولیاء اللہ بھی شریک ہوں اور گناہگار بھی شریک ہوں، وہ کبھی بھی ولایت کا معیار نہیں ہے. لہذا یہاں دیکھیں گناہ سے کتنا بچتا ہے، یہاں پتا چلے گا کہ کتنا بڑا ولی ہے یا کتنا بڑا بھوت ہے. تو پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بھائی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا نا، جو کہتا ہے میں اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، مگر موت کا اس کو بھی انکار نہیں، موت کو ماننا پڑے گا. اللہ کو نہیں مانتا، چل موت تو ماننی پڑے گی تجھے، کہاں جائے گا بچ کے، کہاں جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ غلط ہو گیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور ایک جگہ فرمایا مومنین کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کی صفات بیان کرتا ہو، میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے. بلکہ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ تم مجھے کہتے ہو اس سے عشق مت کر، مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گروں تم نے اسے دیکھا بھی ہے، ذرا دیکھ تو لو ایک دفعہ. حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق پر زلیخا کو جب تانے دیے گئے تو اس نے بھی بزبان حال یہی شعر پڑھا، تم نے دیکھا بھی ہے یوسف کو جو مجھے تانا زنی کر رہی ہو، ذرا دیکھ لو کیسا ہے، پھر بتانا. اے میرے چارہ گروں تم نے اسے دیکھا بھی ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کی صفات بیان کرتا ہے، میرا محبوب ایسا ہے ایسا ہے، اسی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، ان کاموں کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں، تو اللہ بھی باتیں بیان فرما رہے ہیں. یہ جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے نا 19ویں پارے میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے اور آخر تک، سورہ فرقان کے آخر تک، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے ایک محبوب اپنے یعنی ایک عاشق اپنے محبوب کی صفات بیان کر رہا ہے، گویا اپنے محبوب بندوں کی اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے ایک صفت یہاں میں ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے. وہ کون ہے؟ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے. یہاں بھی اسی کو فرمایا جا رہا ہے، ربنا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی دیجئے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ اس دعا کا معمول بناتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والے. تو یہ بھلائی جس کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے، یہ بھلائی کیا ہے؟ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلی تفسیر العافیۃ والکفاف. عافیت، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، عافیت یہ بہت بڑی نعمت. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے. تو عافیت اور کفاف، عافیت دو طرح کی ہے. عافیت کہتے ہیں السلامۃ فی الدین من الفتن. ایک تو دین کی عافیت کہ ہمارا دین محفوظ رہے، وہ یہ ہے کہ ہم فتنے میں نہ پڑے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. والسلامۃ فی البدن من سیئ الاسقام والمحنہ. اور دوسری قسم کی عافیت یہ ہے کہ بدن کی عافیت برے امراض سے، بری بیماریوں سے، مہلک قسم کی بیماریوں سے اور مشقت کے کاموں سے، ان دونوں سے اللہ حفاظت فرما دے، اس کا نام عافیت ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی تو گویا اس کو عافیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی.
اور کفاف کے معنی ہے بقدر ضرورت رزق، یعنی بقدر ضرورت رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو عطا ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو عافیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی.
تو یہ پہلی تفسیر ہے العافیت والکفاف حسنہ کی. دوسری تفسیر فرمائی المرأۃ الصالحہ نیک بیوی. نیک بیوی کسی کو مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور حسنہ کی تفسیر میں داخل ہے. حسنہ کی تفسیر میں داخل ہے اور حسنہ بھی مؤنث ہے اور بیوی بھی مؤنث ہے، تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات. تو نیک بیوی یہ دوسری تفسیر ہے کہ اگر بیوی نیک نہ ہو تو پھر وہ ایسا مجاہدہ کرواتی ہے، ایسا مجاہدہ کرواتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا مجاہدہ کرواتی ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب. یہ حضور کی دعا ہے، کسی امام مسجد کی نہیں ہے، کسی گناہگار کی نہیں ہے. حضور نے دعا فرمائی ہے اے اللہ میں ایسی بیوی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے. ہاں اللهم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب، لہذا ایسی بیویوں سے پناہ جس کو چاہنی ہے وہ مناجات مقبول پڑھا کرے، کیونکہ اس کے اندر یہ دعا بھی ہے اور ربنا آتینا بھی ہے اس میں. ایک منزل روز پڑھنی چاہیے مناجات مقبول کی. تو المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ بھی حسنہ کی تفسیر میں داخل ہے. تیسری تفسیر حسنہ کی الاولاد الابرار، نیک اولاد. اگر اولاد نیک نہ ہو، ستانے والی ہو، تو اس کے لیے بھی دعا مانگی. آگے یہی دعا ہے، آگے چل رہی ہے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بکا من امرأة تشیبنی قبل المشیب واعوذ بکا من ولد یکون علی وبالا واعوذ بکا من مال یکون علی عذابا. یہاں تک ہے یہ دعا. اور ایسی اولاد سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے، اور ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. تو اولاد، معلوم ہوا اولاد اگر نیک نہ ہو تو وہ وبال جان ہوتی ہے، تنگ کرتی ہے والدین کو. اس لیے تیسری تفسیر حسنہ کی الاولاد الابرار ہے، نیک اولاد. اور جہاں صدقہ جاریہ کا ذکر فرمایا، وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں یہ بھی ذکر فرمایا، او ولد صالح یدعو له، یا نیک بیٹا ہو، نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتا رہے اپنے باپ کے لیے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. لہذا یہ تیسری تفسیر ہے الاولاد الابرار، نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نیک اولاد عطا فرما. اور اچھا، نیک اولاد چاہیے اس کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. اگر تم نیک اولاد چاہتے ہو تو آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اپلیکیشن کا میٹر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، میٹر بھی اللہ نے بتا دیا، یہ میٹر ہے، اس میٹر کو لو اور اپلیکیشن ٹائپ کر لو. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اپلیکیشن ہماری ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، منظور کرنا چاہتے ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا. لہذا قرآن میں اللہ نے دعا سکھا دی. جب حاکم درخواست کا مضمون خود سکھا رہا ہو تو قبولیت میں کیا شک رہ گیا کہ بھائی آ جاؤ اس میں درخواست لکھ کے لے آؤ. اسی طرح چپکے سے کہتا ہے وہ، ارے بھائی ایسے اپلیکیشن لکھ کے لے آؤ جلدی سے، ویکینسی موجود ہے جلدی کر لو، ہے کہ نہیں؟ ورنہ وہ پہلے ہی منع کر دے کہ نہیں، کوئی نو ویکینسی، کوئی ویکینسی نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں آ جاؤ یہ لے آؤ، یہ اپلیکیشن ہے، یہ دائر کر دو فوراً. اور وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس پر ایک بیان ہو چکا ہے پہلے، ہے نا، یاد ہے بھائی؟ ایک پورا بیان اس آیت پر ہی ہوا تھا، جس کو سننا ہو تفصیل سے. بہت اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اس بیان سے فائدہ ہوا، خود مجھے اس بیان سے فائدہ ہوا. ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے ایسی بیویاں، ایسے جوڑیاں. دیکھیے اللہ کی کلام کی بلاغت دیکھیے، کہ اگر جوڑیوں کا لفظ، ازواج کا لفظ نازل فرمایا، کہ اگر عورت مانگے تو نیک شوہر مراد ہو، اور اگر مرد اس دعا کو مانگے تو نیک بیوی مراد ہو. اگر صرف بیویوں کا ذکر ہوتا تو یہ دعا صرف مردوں کے لیے خاص رہ جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، دونوں کا لحاظ رکھا. عورتوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے عورتوں کا کتنا لحاظ رکھا ہے اس آیت میں، اس دعا کے اندر، کہ ان کو محروم نہیں رکھا. کیونکہ وہ شکایت بہت کرتی ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھا. ایک جگہ میں گیا تو وہاں شکایت آئی کہ آپ یہاں آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے. تو شکایت کرتی ہیں عورتیں بہت. تو بہرحال خیال رکھنا چاہیے، جب اللہ نے خیال کیا تو ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے، غلطی ہے ہماری. تو ربنا حب لنا من ازواجنا، ہمیں ایسی جوڑیاں دے دیجئے، وذریاتنا، اور ہمیں ایسی اولاد دے دیجئے، قرۃ اعین، کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بیوی کو دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، واہ اللہ نے کیسی پیاری بیوی دی، اولاد کو دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے کیسی اولاد دی. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم چونکہ گھرانہ متقی ہو گیا تو ہمیں متقی گھر کا امام بنا دیجئے، ہم بڑے ہو گئے. وجعلنا للمتقین اماما، حضرت تھانوی نے یہی تفسیر کی. تو اگر اولاد اچھی چاہیے تو یہ دعا پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بیان میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اجتماع ہو رہا ہے نا آج کل، تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے مولانا بھائی خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، بھائی خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے الحمدللہ. تو ان کی اولاد، ان کے پوتے، ان کے بیٹے، ان کے نواسے سب عالم حافظ اور نیک، سب اللہ والے بنے. تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت یہ تو بتا دیں کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں سب کے سب اتنے نیک، ان کی اولاد اتنی نیک، یہ تو بتا دیں کہ یہ کس وجہ سے. اور جب وہ امریکہ جا رہے تھے جماعت میں، چار آدمی امریکہ گئے تھے، پہلی جماعت جو امریکہ گئی ہے، مکی مسجد میں ہلچل مچ گئی تھی کہ ارے جماعت امریکہ جا رہی ہے امریکہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مکی مسجد میں اس جماعت کو ہدایات دے کر رخصت فرمایا اور مصافہ فرمایا تھا مکی مسجد. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے بھائی خدا بخش صاحب کے پاس امریکہ کے سفر کے لیے، تو ان کی بیوی نے اپنی وہ چوڑیاں جو والدین نے دی تھیں وہ دے دی ان کو، سونے کی چوڑیاں، اس وقت کی سونے کی چوڑیاں، وہ ایسی نہیں پتلی پتلی موٹی موٹی ہوتی تھیں اس وقت، سن 54 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سن 1954 کی. تو موٹی موٹی چوڑیاں بھاری والی وہ دے دی انہوں نے کہ لیجئے ان کو بیچیے اور آپ جائیے امریکہ. تو کسی نے پوچھا، حضرت یہ آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی سب کے سب اتنے نیک، آپ کے پوتے نواسے سب عالم حافظ اور نیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میاں 30 سال ہو گئے، 30 سال ایک دن بھی یہ دعا نہیں چھوٹی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ایک دن 30 سال سے ایک دن بھی اس دعا کی ناغہ نہیں ہوئی. اور میں نے اس وقت یہ بھی ترکیب بھی بتا دی تھی آپ کہ ایک ترکیب ایسی ہے کہ آپ کی بھی 30 سال کیا 60 سال 70 سال بھی اگر زندگی ہے تو ناغہ نہیں ہوگی. اور وہ ترکیب یہ ہے کہ نماز میں اس کو شامل کر لیجیے، نماز میں نماز 5 وقت کی آپ پڑھتے ہی ہیں، نہ جانے 5 وقت کی نماز میں کتنی دفعہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آخری اتحیات میں اس وقت آپ اس دعا کو پڑھ لیجیے، ایک لائن کی دعا ہے. تو آپ کی جتنی زندگی باقی ہے 60 سال 50 سال انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگی اس دعا کی، ہوگی بھائی ناغہ، بس یہ ایسی ترکیب ہے ناغہ ہی نہیں ہوگی. اور نماز کی حالت میں دعا مانگنے میں قبولیت بھی زیادہ ہے، قبولیت کی امید بھی زیادہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے کہ نماز پڑھ رہا ہے میرے لیے، مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو کتنی تفسیر ہو گئی؟ 3-4 ہو گئی، العافیۃ والکفاف، المرأۃ الصالحہ، الاولاد الابرار، 3 ہو گئی. اچھا چوتھی تفسیر اور اولاد ابرار کے لیے آپ کو بتا دیا، نسخہ بھی بتا دیا، ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتا دیا. آپ یہ دعا مانگتے رہیے، نیک اولاد ملے گی انشاءاللہ اور نیک بیوی بھی مل جائے گی. اور جس کی بیوی اور اولاد نیک نہ ہو وہ بھی یہ دعا پڑھے تو جو نیک نہیں ہے وہ بھی نیک بن جائے گی اس دعا کی برکت، اور جس کی بیوی بھی اس کو ستاتی ہیں اور وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا کر رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے یہ دعا پڑھے اپنی جوانی قائم رکھنے کے لیے. الاولاد الابرار، چوتھی تفسیر ہے العلم والعبادہ. العلم والعبادہ, اللہ تعالیٰ علم بھی عطا فرمائے اور عبادت بھی نصیب فرمائے, یعنی علم پر عمل. علم الگ چیز, عبادت الگ چیز, یہ دو الگ چیزیں ہیں. کسی چیز کا علم ہونا اور کسی چیز پر علم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا, یہ بالکل الگ چیز ہے. اور حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے. معلوم ہوا حق تو حق ہے, لیکن اس کا ہماری آنکھیں اس کو حق دیکھیں, باطل نہ دیکھیں. بعض آنکھیں ایسی ہیں جو جن کو حق بھی باطل نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام کو سب سچا مانتے ہیں, حق ان کو باطل نظر آ رہا ہے, نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے. اللہم ارنا الحق حقا, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے. ورزقنا اتباعہ, اور اس حق کو حق دکھانے کے بعد اس کی اتباع بھی نصیب فرما دیجئے. معلوم ہوا حق کو حق نہ حق حق نظر آ رہا ہو مگر پھر بھی بعض لوگ اتباع نہیں کرتے, یہ اسی دعا سے ثابت ہوا. تو اتباع, حق کی اتباع الگ نعمت ہے. وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا, اور ہمیں باطل کو باطل دکھائیے, ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق دیکھنے لگیں کہ یہ تو بالکل صحیح چیز ہے اور ہے وہ باطل. ورزقنا اجتنابا, اور اس کو اور ہمیں اس کو ہمارا اس سے ہمیں اجتناب نصیب فرما دیجئے, باطل سے بچنا نصیب فرما دیجئے. اور یہاں رزق سے ذکر فرمایا, حضرت والا نے عجیب نقطہ یہاں بیان فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس کو رزق سے ذکر فرمایا کیونکہ ایک حدیث میں روایت سے ثابت فرمایا تھا حضرت نے کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ سن لو کسی بھی جینے والے کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو مطلب کیا ہوا اس دعا کا؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه, کہ حق کو ہمارا رزق بنا دیجئے, حق کو ہمارا رزق بنا دیجئے, اور حق کی اتباع کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے, حق پر چلنے کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے, اور حق کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے, اور حق اور باطل سے باطل کو باطل دکھانے کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے, اور باطل سے بچنے کو بھی ہمارا رزق بنا دیجئے. کیونکہ آپ کے حبیب نے فرمایا کوئی مرنے والا مر نہیں سکتا جب تک کہ رزق اپنا پورا نہ استعمال کر لے, یعنی جب تک ہم حق پر چلنے والے نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ دیجئے, اور جب تک ہم باطل سے بچنے والے نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ دیجئے. رزق بنا دیجئے ہمارا. اللہ وَإِنَّ نَفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا, کیونکہ رزق اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک ہم اپنا رزق مکمل نہ کر لیں, اس روایت سے ثابت ہوا. لہذا یہاں رزق کا ذکر فرمایا, جب تک ہم حق کو حق نہ دیکھنے لگیں اور اس پر چلنے نہ لگیں ہمیں موت نہ دیجئے, اور جب تک ہم باطل کو باطل نہ دیکھنے لگیں اور اس سے بچنے نہ لگیں ہمیں موت نہ دیجئے اس سے پہلے. سبحان اللہ, یہ عجیب نقطہ ہے. تو العلم والعبادہ, علم بھی اور علم پر عمل بھی, بندگی بھی نصیب فرما دیجئے اور علم بھی نصیب فرما دیجئے. اور علم ایسی چیز ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, دنیا پیش بھی کی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کچھ کھا لوں اور ایک دن بھوکا رہوں, جس دن کچھ مجھے کھانے کو مل جائے اس دن شکر ادا کروں, جس دن کچھ نہ ملے صبر کروں. لیکن علم کا جہاں معاملہ آیا, حضور کو اللہ نے دعا سکھائی, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ یہ اے میرے نبی اس ان الفاظ میں دعا فرمایا کریں اے اللہ، اے میرے رب، میرے رزق علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا تو نہیں سکھائی کہ میری دنیا میں اضافہ فرما، لیکن علم کے بارے میں فرمایا، علم میں اضافہ فرما. علم ایسی چیز ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور یہ فرمایا کہ اے محمد، ہم نے تو تمہیں علم سکھایا تھا، علم کی توفیق دی تھی، وہ اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. ہم نے تمہیں دنیا میں علم حاصل کرنے کی توفیق اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم تمہیں جہنم میں جلائیں. یہ فرما کر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو علم بہت بڑی نعمت ہے. علم کی زیادتی کو مانگا گیا ہے. دنیا پر قناعت کا حکم دیا گیا کہ جتنی دنیا اللہ نے تمہیں دے دی بس اس پہ راضی رہو، خوش رہو، قناعت کرو، لیکن علم کی زیادتی طلب کرو. تو العلم والعبادہ. اور یہ چار تفسیریں ہو گئی. کتنی ہوئی بھائی؟ بھائی گنتے رہو بھائی. ہاں چار ہو گئی. اور فرمایا المال الصالح، یہ پانچویں تفسیر ہے. المال الصالح، صحیح مال، حلال مال، مال حلال، یہ بھی مانگا. حرام مال سے حفاظت فرمائی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ہمارے رسولوں، اے جن کو بھیجا گیا ہے اللہ نے، چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، طیبات کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس آیت سے معلوم ہوا نیک اعمال کرنے میں حلال رزق کا بہت بڑا دخل ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حرام مال جسم میں جانے کے بعد زہر بن جاتا ہے، اس زہر سے اس کی روح مر جاتی ہے. وہ زہر ایسا ہوتا ہے جو روح کو مار دیتا ہے. اور پھر حلال اور حرام کی، گناہوں کی کوئی اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ. تو مال حرام پیٹ میں جانے کے بعد زہر بن جاتا ہے، زہر. اس لیے بھائی یہ حسنہ کی پانچویں تفسیر ہے، المال الصالح، صحیح مال، حلال مال. اور حلال مال کے اوپر بھی، حلال کے اوپر بھی ہم نے میرے خیال میں تین یا چار بیان ہوئے تھے، ہے نا؟ ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا، ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے، اس پہ دیکھ لیجئے. دیکھنے کا نہیں ہے، تصویر نہیں آئے گی، آواز آئے گی. تصویر والا ہم ناجائز سمجھتے ہیں. تصویر چھٹی تفسیر کیا ہے؟ ثناء الخلق. لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کریں، بھائی ماشاءاللہ اچھے آدمی. وجعلی لسان صدق فی الاخرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، یہ دوسرے لوگ جو آنے والے ہیں، ان کی زبان پر میرے لیے اچھا ذکر جاری فرما دیجیے، اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کی کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. تو یہ چھٹی تفسیر ہے، ثناء الخلق. لوگوں کی، مگر لوگوں سے مراد کیا ہے؟ خلق سے مراد کیا ہے؟ نیک لوگ. یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ کہے جی یہ فلاں شرابی بیٹھ کے تمہاری برائی کر رہا تھا. ارے اس کی کر رہا ہے تو کیا ہو گیا، کرنے دو. ایک بھنگی نے بادشاہ کی سواری گزری، ایک بھنگی نے کہا کہ یہ جو ابھی بادشاہ گزرا ہے اپنی سواری کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ، یہ میری نظر سے گر گیا ہے. تو دوسرے بھنگی نے کہا کہ ارے تیری حیثیت کیا ہے، تیری نظر سے گر گیا تو وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہی رہا ہو. تیری نظر سے گرنے کے بعد کیا اس کا لشکر وغیرہ اور سلطنت چھن گئی اس سے؟ تیری نظر سے گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ گناہگار لوگوں کی نظر سے گرے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اذا اتت کا مذمتی من ناقص فتل کا دلیل فضالی کا دلیل ان بھی بانی کامل ہوں. اگر آپ کی مذمت اگر آپ کے پاس میری مذمت پہنچے کس سے, کسی گناہگار سے, وہ میری برائی کر رہا ہو, تو یہ اور زیادہ پکی دلیل ہے کہ میں صحیح آدمی ہوں. کسی شاعر نے کہا لہذا ثناء الخلق سے مراد ہے نیک لوگوں کی زبان پہ آپ کی تعریف ہو کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے, نیک آدمی, نیک لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں, بس سمجھ لو کہ یہ حسنہ اس کو حاصل ہو گئی, حسنہ کی نعمت اس کو حاصل ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ چھ ہو گئی. ثناء الخلق لوگوں کی تعریف, نیک لوگوں کی طرف سے تعریف کا ہونا, یہ اچھا آدمی ہے. نعم الرجل عبد اللہ لو کان یقوم اللیل, حضور تعریف فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی, عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش وہ رات کی نماز یعنی تہجد بھی پڑھتا ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب یہ بات پہنچی تو پھر تہجد نہیں چھوٹی کبھی بھی ان کی, کہ میرے نبی نے یہ فرمایا میرے بارے میں, عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش وہ تہجد بھی پڑھتا ہوتا. دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں, جا کے دل پہ لگے اور پھر تہجد نہیں چھوٹی کبھی ان کی, اس سے پہلے اہتمام نہیں تھا. ساتویں تفسیر ہے الصحت والکفایہ, اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور کفایت بھی عطا فرمائے, کافی ہو جائیں اللہ تعالیٰ. صحت سے مراد کیا ہے؟ اس سے بھی دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. صحت سے ایک تو جسم کی صحت اور ایک روح کی صحت. روح کی صحت سے مراد گناہوں سے حفاظت ہو, اور جسم کی صحت سے مراد یہ بیماریاں نہ ہوں, خراب مہلک بیماریاں, کمزور کر دینے والی بیماریاں نہ ہوں, صحت حاصل رہے. اور کفایا یعنی اللہ تعالیٰ کفایت فرما لے, اللہ اللہ کافی ہو جائیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ خود فرماتے ہیں علیہ اللہ بکافن عبدہ, علیہ اللہ بکافن عبدہ, نکیرہ تحت النفی ہے, ان النکیرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم, جب نکیرہ نفی کے تحت واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ علیہ اللہ بکافن عبدہ, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دنیا کا کام ہو اللہ کافی ہو جائیں گے اس کے لیے, اور آخرت کا کوئی مسئلہ ہو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ حسنہ کی ساتویں تفسیر, سات ہو گئی نا, ساتویں الصحت والکفایہ. اور آٹھویں تفسیر النصرۃ علی الاعداء, دشمنوں کے اوپر مدد ہونا. النصرۃ علی الاعداء, دشمنوں کے اوپر اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. دشمنوں کی سازشیں یا دشمنوں کے تانہ زنی, دشمنوں کی گالیاں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اگر کبھی مقابلہ ہو گیا تو اللہ اس کو غالب رکھیں گے. یہ حسنہ کی آٹھویں تفسیر ہے. جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی گویا اس کو حسنہ حاصل ہو گیا. اور نویں تفسیر ہے الفہم فی کتاب اللہ, قرآن کریم کا فہم عطا ہونا. یہ بہت عجیب چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی, استنجے کے لیے تشریف لے لائے, جب واپس تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا. سمجھ گئے تھے, دیکھیں ایک تو ہے خدمت کرانا اور ایک ہے خود خدمت کا موقع تلاش کر کے خدمت کرنا, یہ بہت الگ چیز ہے. اس سے جو دعا ملتی ہے وہ الگ ہے. ایک ہے دعائیں لینا اور ایک ہے کسی کے دل سے دعائیں نکل جانا، دونوں الگ چیز ہے. دعائیں کرانا کہ حضرت دعا فرما دیجئے، یہ تو یہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے آپ اتنا خوش کر دیں کہ ان کے دل سے خود ہی دعائیں نکل رہی ہوں، یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلائے. انہوں نے لوٹا بھر کے رکھ دیا، پہلے ہی سے خدمت کا موقع خود تلاش کر لیا. ان کو معلوم تھا حضور وضو فرمائیں گے، تو فرمایا یہ لوٹا کس نے بھر کے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے. تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، دعا اب دل سے دعا نکلی خود ہی، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب کا قرآن کریم کا علم نصیب فرمائیے اور دین کی سمجھ نصیب فرما دی. تو نوی تفسیر یہ ہے قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہو جانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیان فرماتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہ یہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. مدینہ منورہ میں قحط پڑا، شدید قحط، اسی دوران سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آواز لگ گئی کہ ارے اناج کا قافلہ آ گیا، اناج آ گیا، کیونکہ قحط بڑا ہوا تھا، لہذا سب اٹھ کے بھاگے. 10 یا 12 صحابہ باقی رہ گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ 10-12 بھی نہ رہتے تو مدینہ میں آگ برس جاتی. میرے نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس طرح اناج کے لیے. میرے محبوب کو اس طرح چھوڑ کے چلے گئے اناج کی وجہ سے. اگر یہ ان دس بارہ نے بچا لیا سب کو، ان کی وجہ سے سب کی حفاظت ہو گئی. ڈٹ کے جم کے بیٹھے رہے کہ اناج کا کیا ہے، مل جائے گا، حضور کا بیان تو سننا نصیب ہو جائے، حضور کی باتیں تو سن لیں. پانچ منٹ، اچھا بھائی، یہ تو یہ کتاب کا فہم ہے قرآن کریم کا، کہ انہوں نے آیت سے فرمایا وتراکو کا قائمہ، کہ یہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے. اس سے معلوم ہوا حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، لیکن بیٹھ کر بھی خطبہ دینا یہ ثابت بھی ہے. باب الجلوسی علی الکراسی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کرسیوں پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے وعظ فرمانے کا بھی ذکر فرمایا، باب باندھا ہے بخاری شریف میں. لہذا اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی موافق سنت ہے. اچھا، اور 10ویں تفسیر ہے صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت. نیک لوگوں کی صحبت کسی کو نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ پر جینا اور اللہ پہ مرنا آ جاتا ہے، کہ اللہ کے احکامات پہ کیسے چلا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جینا اور مرنا، یہ آ جاتا ہے. تو صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الآخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت والی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا یہ کون سی جنت ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی ایسی جنت. فرمایا صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، یہ دنیا کی جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی. ارے نیک لوگوں کی صحبت میں جائے گا جبھی تو نیک بنے گا اور پھر جنت میں جائے گا. اتنی زبردست دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں تعلیم فرما دی. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ نماز میں، قبولیت کے اوقات میں، تلاوت کے بعد، جب ہم دعا مانگیں، یہ ایک دعا چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.